الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل ما ديم عليه وإن قل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رمضان شريف کی جو برکات ہیں اور جو اس کے ثمرات ہیں ان سے تمام سال فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ کرنے کو ہمیں فرمایا ہے کہ کچھ ہم کرتے رہیں استقامت سے رہیں اور ان اعمال کی کچھ جھلک ہمارے رمضان کے علاوہ کے اوقات میں بھی نظر آئے تو یہ علامت قبولیت کی ہے. اس میں یہی استقامت ہے کہ ہم نے جس طرح استقامت کے ساتھ روزے رکھے 30 دن یا 29 دن تک استقامت کے ساتھ روزے رکھے, تراویح پڑھی, تلاوت کی, تسبیحات کی, دوسرے اعمال کیے, اس استقامت کی کچھ جھلک ہمارے غیر رمضان میں بھی ہمارے اعمال میں نظر آنی چاہیے, یہی دلیل ہے قبولیت کی. اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے بے شک جنہوں نے یہ کہا جن لوگوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر استقامت اختیار کی, ڈٹے رہے. اور جس کو کہا گیا ہے الاستقامت فوق الف کرامہ, یہ حدیث شریف نہیں ہے, یہ بزرگوں کا مقولہ ہے, ان کا ایک قول ہے, حدیث شریف نہیں ہے. تو فرمایا الاستقامت فوق الف کرامہ کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے, اس کا درجہ استقامت کا درجہ 1000 کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے. آدمی مستقل ایک عمل کو کرتا رہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, اور یہ علامت ہے قبولیت کی. جس کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس میں خیر و برکت ڈالتے ہیں اس کی علامت یہی ہے کہ ہمیشگی عطا فرما دیتے ہیں اس کو, سوائے 2 حالتوں کے, کوئی مجبوری آ جائے پیش, یا جس 2 حالتوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ آدمی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اعمال کو جاری نہ رکھ سکے, یا وہ سفر کا موقع ہو, یہ 2 موقع آئے. بہرحال یہ تو حدیث میں ذکر ہے, اس سے اصول یہ نکلا کہ کوئی بھی مجبوری پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ عمل کو جاری نہ رکھ سکے تو ہر وہ مجبوری یہاں مراد ہے. یہاں 2 چیزوں کا ذکر صرف کیا گیا لیکن وہ ہر وہ مجبوری مراد ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے, جو وہ عمل پابندی سے کرتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، جمے رہے اس پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہے، اللہ کی بندگی پر جمے رہے، استقامت اختیار کی، اور جہاں کچھ لغزش اور کوتاہی ہو گئی توبہ اور استغفار کر لی، اس میں دیر نہیں کی، یہ بھی استقامت میں ہی داخل ہے کہ گناہ ہو جائے آدمی کچھ راستے سے لغزش ہو جائے، اسے اللہ کے راستے میں کچھ لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو توبہ اور استغفار میں دیر نہ لگائے، تڑپ کر اللہ کو منا لے، راضی کر لے، تو یہ بھی استقامت میں ہی داخل ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف مت کرو اور نہ غم کرو۔ خوف اصل میں یوں سمجھیں کہ آئندہ آنے والے کسی خطرے کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے، آئندہ استقبال میں آنے والے کسی خطرے کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور حزن، ولا تحزنو جو اگلا لفظ ہے، غم کسی گزشتہ واقعے کے احساس کو، کسی گزشتہ نقصان کے جو احساس ہو دل میں، اس کا احساس ہو رہا ہو بار بار، اس کو غم کہتے ہیں، کسی گزشتہ واقعے پر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی طبیعت کے خلاف بات پیش آئی، اس کا احساس ہو رہا ہو دل میں، اس کو غم کہا جاتا ہے، گزشتہ ماضی کے کسی بات پر۔ تو فرمایا کہ نہ تو تم خوف کرو نہ غم کرو، یعنی آئندہ جس طرف تم جا رہے ہو وہاں کا کوئی خوف نہ کرو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور جو دنیا تم سے چھوٹ رہی ہے اس کا کوئی غم نہ کرو۔ اور یہ خوف جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن وغیرہ، اس کا عربی میں کوئی ترجمہ مجھے تو نہیں ملا۔ ڈپریشن اور ٹینشن، بہت سے بہت جو آگے تک کا لفظ ہے وہ خوف کا ہے، یہ ٹینشن جس کو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان اہل قریش کو چاہیے کہ رب کعبہ کی عبادت کریں، اللہ تعالی رب البیت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا۔ بس قرآن کریم حدیث شریف کی اصطلاح یہی ہے، اس سے آگے آپ ٹینشن کا بھی اسی سے ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ڈپریشن کا تو کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں عربی میں، اور یہ سب بیماری ہے بھی غیروں کی، وہاں سے آئیے درآمد ہو کر۔ تو فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں تین اوقات میں، نمبر ایک موت کے وقت، نمبر دو قبر میں، نمبر تین میدان حشر میں جب وہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، یا تو ان تینوں موقعوں پر یا تینوں میں سے کسی ایک موقع پر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو غم نہ کرو، یعنی آئندہ تم جس طرف جا رہے ہو آخرت کی طرف، اب جو تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے اس کا کوئی خوف مت کرو، اور جو تم سے دنیا چھوٹ گئی، دنیا سے تم ہو کر آ رہے ہو، اس کا غم نہ کرو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور تم کو آخرت اس سے بہتر چیز مل رہی ہے جو دنیا میں تمہیں حاصل تھی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں، اس کی تم خوشخبری لے لو۔ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں دوستی کیا تھی؟ یہ جو ہے نا دل میں خیالات آتے ہیں، فلاں کام کر لو، فلاں نیک کام کر لو، فلاں گناہ ہے اس سے بچ جاؤ، فلاں چیز گناہ ہے اس سے بچ جاؤ، فلاں عمل برا ہے اس سے بچو، یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے سے ڈالے جاتے ہیں. اور یہ جس کا جتنا ایمان اور جس کا جتنا تقویٰ, جس کا جتنا تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے, اتنے ہی اس کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں. جس کا جتنا کمزور ہوتا ہے اس کے دل میں کم آتے ہیں, بھئی یہ فلاں کام کر لو, فلاں کام مت کرو, فلاں کام کر لو, فلاں کام مت کرو, فلاں کام ایسے کرو, فلاں کام ایسے مت کرو. جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہر دم ہر وقت باتیں ہو رہی ہیں مگر آواز نہیں ہے, بغیر آواز کے باتیں ہیں. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, یہ خفیہ ربط ہے, اس سے میں اور آپ ہی وہ آگاہ ہیں. اے اللہ میں اور آپ ہی آگاہ ہیں. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ, یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں ہے. یہ بھی اسی غزل کا شعر ہے خواجہ صاحب کا. کشکول مجذوب ایک ایسی کتاب ہے خواجہ صاحب کی, اشعار کی یہ, کہ کبھی مطالعے سے اگر دل اکتا جائے نا, ہمارا تو یہ گھنٹوں کا مطالعہ ہوتا ہے, دل اکتا جائے تو یہی تھام لینی چاہیے, بس تھوڑی دیر پڑھ کے پھر مطالعے میں آدمی مشغول ہو جائے تو دماغ تازہ ہو جاتا ہے. اہل اللہ کا کلام عجیب تاثیر رکھتا ہے. تو یہ دنیا کی دوستی یہ تھی کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے, وہ دوستی یہ تھی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اچھی اچھی باتوں کا القاء دل میں کیا جاتا ہے, بری باتوں سے روکنے کا دل میں القاء کیا جاتا ہے, بری باتوں سے مت رک جاؤ مت کرو. بھائی جب ماں باپ سے اولاد کا تعلق ہے یا نہیں, اس میں تو مسلم ہے, تسلیم شدہ بات ہے کہ ماں باپ اور اولاد کا جو تعلق ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو ماں باپ اولاد کے ظاہری طور پر تربیت کرنے والے ہیں, حقیقی تربیت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, حقیقی پالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. تو جب ظاہری تربیت میں یہ حال ہوتا ہے ماں باپ کا کہ وہ کسی بری چیز سے روک دیتے ہیں, بیٹا یہ مت کرو, اور اچھی چیز کا کہتے ہیں بیٹا یہ کرو یہ مت کرو, تو جب ماں باپ اور بچوں میں یہ تعلق ہے تو یہ تو گویا تربیت ظاہرہ ہے, اور تربیت حقیقہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حقیقی تربیت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ زیادہ قوی چیز ہے تربیت حقیقیہ. تو جب ماں باپ اور بچوں کے تعلق میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں یہ مت کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کام ایسے کرو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی القاء فرماتے ہیں, یہ کام کرو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کام ایسے کرو, یہ نہ کرو. تعلق مع اللہ اور ہے کیا چیز, اللہ کا تعلق ہے کیا, یہی چیز جب پیدا ہو جائے تو تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, بغیر آواز کے باتیں ہیں. یہ باتیں عجیب ہوتی ہیں کہ بغیر آواز کے باتیں ہو رہی ہیں. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست, محبوب اور اس کے عاشق کے درمیان کچھ اشاروں میں, رمز بمعنی اشارے کے, تو اشاروں سے باتیں ہوتی ہیں, اشاروں میں. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. یہ ہے تعلق مع اللہ. تو روایات میں آتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ کرامن کاتبین بھی نہیں سمجھ پاتے, ہاں ان کی کچھ خوشبو محسوس ہوتی ہے ان کو, اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے فلاں عمل کیا ہے, دل کا عمل, فلاں عمل دل کا کیا ہے. ظاہری عمل نہیں ہوتا, وہ ظاہری عمل تو ان کو نظر آ جائے گا, وہ دل کا عمل ہوتا ہے, اس کی خوشبو جو اٹھتی ہے اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کیا اس کو. اس قدر خفیہ باتیں ہوتی ہیں اللہ اور اس کے خاص بندوں کے درمیان کہ کرامن کاتبین کو اس کی خبر نہیں ہو پاتی. تو یہ ہے, نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب تو دنیا کا معاملہ ختم کہ جو کچھ تم چاہو نہیں کر سکتے تھے دنیا میں, جو تم چاہو کر لو یہ دنیا میں اجازت نہیں تھی, اب ہے کہ جو تم چاہو تمہارے لیے اجازت ہے, سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارے جانوں میں تمہارے دلوں میں جو خواہش پیدا ہو وہ سب کچھ تمہارے لیے حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ. یہ مہمان نوازی ہے غفور اور رحیم رب کی طرف سے. تو استقامت کا انعام ہے, یہ استقامت کا یہ انعام ہے. حضرت والا میزان فرماتے تھے استقامت کا امتحان اس وقت ہوگا جب کوئی خوش قامت سامنے ہو. استقامت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خوش قامت سامنے ہو, کہ اب پتہ چلے گا ایئرپورٹس پر, بس اسٹاپس پر اور راستہ چلتے ہوئے اور بازاروں میں جب خوش قامت سامنے ہو تو کتنی نظر کی حفاظت ہے, کہاں تک استقامت ہے اب پتہ چلے گا. اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر العمل ما تیم علیہ وان قل. یہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی, احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل. یہ الفاظ ہیں, یہ دوسری روایت میں. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے, بہترین عمل وہ ہے ما دیم علیہ, جس پر مداومت اختیار کی جائے, ہمیشگی اختیار کی جائے, اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہی ہو, تھوڑا سا ہو. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد, ان کے والد صاحب نے مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ, جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق تھے, انہوں نے انتقال کے وقت بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میاں محمد شفیع, بھول تو سبھی جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو انتقال کے بعد, مگر جلدی مت بھولنا. بھول تو سبھی جاتے ہیں مگر تم جلدی مت بھولنا کہ ایک دم بھول جاؤ, بھول تو سبھی جاتے ہیں. تو فرمایا کہ میرے اوپر ان جملوں کا, ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت فرماتے ہیں میں نے تین مرتبہ قل واللہ احد سورہ اخلاص مقرر کر لی. ایک چھوٹا سا عمل ہے, بظاہر دیکھیے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنا اور وہ آج تک عمل جاری ہے, اور یہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن روایات میں آتا ہے جس نے کر لیا تو ایک قرآن کے برابر ثواب ہے. تو گویا ایک قرآن پڑھ کے اور عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا, اور ہے عمل چھوٹا سا, اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے. اور ایک بہت بڑا عمل کسی نے کیا چند دن کر کے چھوڑ دیا, وہ ٹھیک ہے اس کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا, لیکن وہ برکات اور وہ انوارات حاصل نہیں ہوتے جو استقامت پر حاصل ہوتے, اس عمل کو ہمیشہ کرنے سے حاصل ہوتے. آپ یوں سمجھیں حصی مثال اس کی یہ ہے کہ یہ ایسے علاقوں میں جہاں دریا اور نہریں بہہ رہی ہیں, چشمے بہہ رہے ہیں, آپ پتھروں کو دیکھیے ذرا, وہاں کے آپ پتھروں کو دیکھیے, پانی کے بہنے سے وہاں پتھر نہیں ہوتے, بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں, ان بڑی بڑی چٹانوں میں پانی بھی اپنے نشان ڈال کے جاتا ہے, اس کی تہیں بن جاتی ہیں. کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں سے پانی گزرنے سے یہ نشانات پڑ گئے, چٹان جیسی سخت چیز کے اندر پانی جیسی نرم چیز کے گزرنے سے نشان پڑ جاتے ہیں, چٹان کی سختی اور پانی کی نرمی, لیکن اس نرمی کے باوجود پانی اپنا نشان ڈال دیتا ہے استقامت کی وجہ سے, ہمیشگی کی وجہ سے. یا اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے کسی چٹان پر, اوپر سے چشمہ آ رہا ہے, نیچے چٹان ہے اور اس چٹان پر نشان پڑ جاتا ہے, پانی ہمیشگی کے ساتھ اس کے اوپر گرتا رہتا ہے, اس پہ نشان پڑ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو اس کا, اس ایک قطرے کا ہی نشان بن جاتا ہے اس چٹان کے اوپر. یہ کیا چیز ہے؟ استقامت ہے. استقامت کی حصی مثال یہ ہے, دیکھیں اس کتنا اثر ہے. لہذا فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے چاہے وہ چھوٹا سا ہو. اور دوسری روایت میں یہ فرمایا احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے، سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس کو مداومت سے کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا سا عمل ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہو، بڑا عمل نہ ہو، تھوڑا سا ہو، لیکن آدمی پابندی سے کرے. ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے تھے کہ بھائی ایسا کرو کہ معمول بناؤ، نرم سے نرم عمل کرو، سخت سے سخت. اور اس کا عکس نہ ہو کہ معمول بنایا سخت سے سخت، عمل کیا بالکل نرم اور وہ تھوڑے دن بعد ختم. تو فرمایا معمول بناؤ نرم سے نرم اور عمل کرو سخت سے سخت. نرم سے نرم معمول جس کو تم کر سکو، 10 پارے روز پڑھوں گا، 10 پارے روز اب روزانہ پڑھ لیں گے، 3-4 دن پڑھے اور پھر ہمت نہیں جواب دے گئی. ہاں اگر کوئی آدمی 1 بار روز پڑھنے کی نیت کر لے، ہمیشگی کے ساتھ اس کو کر سکتا ہے. کسی دن وقت نہ مل سکا تو صبح پاؤ پارا پڑھ لیا، شام کو 3 پاؤ باقی پڑھ لیے، صبح آدھا پڑھ لیا تو آدھا شام کو پڑھ لیا، سنتیں پڑھی تو نماز میں کچھ وقت باقی ہے اس وقت مقدار پوری کر لی، کسی نہ کسی طرح آپ یہ 1 پارا پورا کر لیں گے. لیکن 10 پارے وہ چند دن کر کے پھر وہ ختم، وہ کہے گا نہیں بھائی مجھ سے عمل نہیں ہو پا رہا، بس چھوڑو. وہ 1 سے بھی گیا، وہ شیطان 1 بھی نہیں کرنے دے گا. تو فرماتے تھے معمول بناؤ نرم سے نرم، عمل کرو سخت سے سخت. اور ایک دفعہ فرمایا کہ کچھ دن تم اپنی طبیعت پر بوجھ اٹھا کر اپنے معمول کو مت چھوڑو، پھر ایک وقت آئے گا کہ معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. کچھ دن تم اپنی طبیعت پر جبر کر کے معمول کو مت چھوڑو، ایک وقت آئے گا کہ معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس کی اسی مثال سمجھ لیجئے، کھانا، ناشتہ ہے، کھانا ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. ہم نے اس پہ استقامت اختیار کر لی، اب اس کی کسی کی ناغہ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ میں رمضان شریف میں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہماری رمضان شریف میں بھی اس کی ناغہ نہیں ہوتی، یعنی اوقات آگے پیچھے ہوتے ہیں، ناغہ پھر بھی نہیں ہوتی. ناشتہ ہمارا چلا گیا سحری کے وقت میں، اور جو دوپہر کا کھانا ہے وہ افطار ہو گیا، اور افطار کے بعد ہم جا کے مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، لیجئے رات کا کھانا ہو گیا. صرف اوقات آگے پیچھے ہوئے، نہ کھانا متاثر نہ پینا متاثر ہوا، بلکہ اور اچھا ہوتا ہے اس میں. کہاں ہم روزانہ شربت پیتے ہیں 1 مہینے تک جو رمضان میں ہم پیتے ہیں، یا چاٹ کھاتے ہیں، دہی بڑے کھاتے ہیں پورے 1 مہینے تک، ایسا نہیں ہوتا. تو اور زیادہ اچھا کھانا ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ یعنی اس پر ہم نے استقامت اختیار کر لیا، اب اس کے بغیر رہا نہیں جاتا، کھانے کے بغیر. کوئی برا عمل ہو اس کے بغیر، کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، اور اس سے برا عمل لے لیجئے کوئی شراب ہے یا کوئی اور چرس وغیرہ کی عادت، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی عادت پڑ جائے تو وہ عادت پڑ جاتی ہے، اس میں لگے ہوئے آپ کہیں نہ کہیں سے وہ انتظام کر لیتے ہیں اور اپنا نشہ پورا کر لیتے ہیں. تو جب بھائی برے عمل میں یہ حال ہے تو اچھے عمل میں کیوں نہیں اثر ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی عادت نہیں ڈالی. اور عادت ڈالنے کی جو مقدار ہے وہ حکیم الامت نے تجویز کی ہے، وہ ہے 40 دن. کسی چیز کی عادت ڈالنی ہو 40 دن ہم اس کو کر لیں کسی نہ کسی طرح، پھر دیکھیں ہمیں کیا اس کا اثر ملتا ہے. یہاں تک فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من اخلص للہ 40 صباحا انبت اللہ الحکمت من قلبه علی لسانی، جو 40 دن اللہ کے لیے فارغ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی حکمت اس کی قلب میں پیدا فرما کر اگاتے ہیں. انبت اللہ یعنی اگاتے ہیں حکمت کو اس کی قلب سے لے کر اس کی زبان تک، یعنی قلب میں حکمت اگ جاتی ہے اور زبان سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. قلب تو ایسا ہے نا جیسے دیگچی ہو، پتیلی ہو، اور زبان کی مثال چمچے کی طرح ہے، جو یہاں سے یہاں ہوگا یہیں سے وہی نکلے گا، جو دیگچی میں جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا چمچے سے، جب دل میں غصہ ہوگا تو زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلیں گے، جو دیگچی اور چمچے کی مثال ہے دل اور زبان کی، آپ یوں سمجھ لیں. تو فرمایا کہ خوب پسندیدہ ترین اعمال اللہ کو وہ ہیں جن کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہو، اور ہمیشگی قائم رکھنے کی یہ مدت 40 دن ہے. لہذا رمضان کے بعد، رمضان میں جو ہم نے استقامت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دی، رمضان کے بعد 10 دن مزید ہم استقامت سے رہتے ہوئے تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، عبادات نوافل پڑھتے رہیں، پھر دیکھیے اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. صرف 40 دن کی آپ مدت پوری کر لیجیے اور پھر اس کے اثرات دیکھیے. اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ جب امام نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، تو مقتدی نے بھی اللہ اکبر امام کے ساتھ کہہ لیا، 40 دن تک 5 نمازیں اس طرح پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. اس ایسے شخص کو 2 پروانے عطا فرمائے جائیں گے، ایک جہنم سے آزادی کا، ایک مغفرت کا، جہنم سے آزادی، مغفرت، بے حساب مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی یہ انعام عطا فرماتے ہیں استقامت پر، اور وہ بھی 40 دن کی استقامت پر. اس میں راز یہی ہے کہ جو اس کو کر لے 40 دن تک، آگے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اور اسی پر بس نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں استقامت کا حکم دیا ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ فرما دیا ہو، اس پر اکتفا کیا ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے قربان جائیے، اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ لو یہ دعا لے لو، یہ دعا سیکھ لو اور اس کو پڑھو اگر استقامت کی نعمت چاہتے ہو. اور وہ دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بس یہ دعا، اور چھوٹی سی دعا ہے کہ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. اور دل ٹیڑھے کب ہوتے ہیں؟ دوسری جگہ سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، خود ہی ٹیڑے ہو گئے، تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. بس یہی علامت ثابت یہ ہوا کہ جب آدمی خود غلط راستے پہ چل پڑے اپنے اختیار سے، صرف گناہوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کی لذات حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے فوائد سمیٹنے کے لیے ٹیڑھا ہو جائے، تو اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے. ٹیڑھا ہونے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے. تو پھر ایسے شخص، ایسے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ. جب دل ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ جب تک اللہ اس کو ہدایت نہ دیں، جب تک اللہ اپنا فضل و کرم نہ فرما دیں، کوئی اس کو صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جو اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اگر کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، بڑے سے بڑا شیخ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہاں سے فیصلہ ہی نہیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی. فسق اور فجور یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ منزل سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. تیرا پیر چاہے پوری دنیا میں لاسانی ہو، اس کا کوئی دوسرا نہ ہو، اس کی مثال کوئی دوسری نہ ہو، اتنا زبردست شیخ ہو، وہ بھی نہیں لا سکتا تجھے صحیح راستے. تو فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی. ایک مرتبہ میں نے اس شعر کی تشریح میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے سامنے میں نے اس شعر کی تشریح یوں کی کہ کار انگریزی میں گاڑی کو کہتے ہیں، تو وہ شیطان کی کار میں لفٹ نہیں لیتا جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی، وہ شیطان کی کار میں نہیں بیٹھ. حضرت نے مجھے شاباش دی، فرمایا شاباش، بہت اچھی تشریح کی ہے. تو کار شیطان کی کار میں لفٹ نہیں لیتا ہو. وہ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کے اس مصرے پر عمل کرتا ہے، ہی برادر کشتی بابا نشیں. ہم نے حضرت والا سے ہی سنا مصرا، ہی برادر کشتی بابا نشیں. یہ ہی جو ہے کلمہ تنبیہ ہے، یعنی او بھائی اپنے شیخ کی کشتی میں بیٹھ جا. کہاں جا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، آ اپنے شیخ کی کشتی میں، اس کا دامن تھام لے، اس کی کشتی میں بیٹھ جا، کہاں بھٹکتا پھرے گا. ہی برادر کشتی بابا نشیں، اس کا پہلا مصرا مجھے یاد نہیں، ہم نے حضرت سے یہی سنا تھا. تو یہ ہے استقامت. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے. اور دل ٹیڑھے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم خود ٹیڑھے ہو جائیں. یہ اس کی تشریح وہاں سورہ صف میں موجود ہے. جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے خود ہی دوسرے غلط راستے پہ چل پڑے، تو اس غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے غلط راستے کا اثر ان کے دلوں پر ہم نے ڈالا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، ایک طرف یہ اعلان ہے، دوسری طرف یہ اعلان ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. دونوں اعلان موجود ہیں قرآن کریم. تو اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ٹیڑھا ہونا چاہیں تو ہمیں ٹیڑھا ہونے سے بھی بچا لیجئے، تاکہ ہمارے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے. دل تو ٹیڑھے آپ اس وقت کرتے ہیں جب ہم خود ٹیڑھے ہو جائیں. تو ربنا لا تزغ قلوبنا میں یہ دعا موجود ہے، اندر اس کے اندر موجود ہے، یہ دعا چھپی ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں ہی ٹیڑھا کر ہونے سے بچا لیجئے، تاکہ ہمارے دل بھی ٹیڑھے نہ ہوں. کیونکہ اللہ ٹیڑھا اس وقت دلوں کو اس وقت ٹیڑھا کرتے ہیں جب آدمی ٹیڑھے ہو جائیں، غلط راستے پہ چل پڑے اس وقت اس کے، اور وہ باز نہ آ رہے ہوں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. دل ٹیڑھے بعد میں ہوتے ہیں، آدمی ٹیڑھا پہلے ہو جاتا ہے. تو یہاں جو ہم نے یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اس میں یہ دعا پوشیدہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ٹیڑھا ہونے سے بچائیے، تاکہ دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. یہ ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے تراویح پڑھی، یہ ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سنا، یہ ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے روزانہ قرآن کے کچھ پاروں کی اور کچھ تھوڑی بہت جتنی بھی آیات ہو سکی اس کی ہم نے تلاوت کی، اور یہ ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے. ہم نے سحری بھی عبادت ہے، یہ سحری کی عبادت کی، ہم نے کھانا کھایا لیکن یہ بھی عبادت میں شمار ہوا، اور ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد میں کچھ اللہ اللہ کر لیا، کتنی بڑی ہدایت کا درجہ ہمیں حاصل ہوا. تو آپ اب ہم بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے پاس سے خاص ہمیں رحمت عطا فرمائیے. اور یہ رحمت خاص مخصوص ہے، یہ عام رحمت نہیں ہے. المراد بالرحمت الانعام المخصوص وهو التوفيق للثبات على الحق، یہ یہاں رحمت سے مراد خاص انعام ہے، اللہ کی خاص نعمت مراد ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ ایسی توفیق جو حق اور صحیح راستے پر ثابت قدم رکھے، ایسی توفیق حاصل ہو جائے کہ اس کی برکت سے ہم صحیح راستے پہ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جائیں. وَهُوَ التَّوْفِيقُ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ، یہ ہے مراد یہاں رحمت سے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے. انک انت الوہاب، اور بے شک آپ بہت زیادہ وہاب ہیں، بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. اور ہبا کا لفظ یہاں وہاب ہے نا، اس کا مصدر ہے ہبا، اور ہبا کہتے ہیں بلا عوض کسی کو آپ کوئی چیز دے دیں، بلا عوض، اس سے کوئی عوض نہ لیں اس کا. اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کوئی نیک کام کیے، بغیر کسی نیکی کے بدلے میں، ہماری نالائقی کے باوجود اللہ ہمیں عطا فرما دے، یہ مفہوم ہے اس کا، کہ آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے، بلا عوض عطا ہبا کرنے والے ہیں. ہبا کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر کوئی کہے کوئی چیز کہ یعنی دے کر اور اس کی قیمت طلب کرے تو وہ تو بیع ہے، ہبا تھوڑی ہے. خرید و فروخت ہے وہ، کیونکہ اس میں بدلہ آ گیا، عوض آ گیا، وہ تو خرید و فروخت ہے، اور بغیر عوض کے کوئی چیز دے رہا ہو، بخش رہا ہو، یہ ہے ہبا. میں عوض نہیں مانگ رہا بھائی، یہ آپ کے لیے ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کو دے رہا ہوں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، میں کسی چیز کے بدلے میں آپ کو یہ چیز نہیں دے رہا ہوں. یہ ہوتا ہے وہاب، بغیر کسی چیز کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق استقامت عطا فرما دے. تو بس اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے، ربنا لا تزغ، یہ ہدایت کی دعا ہے، یہ استقامت کی دعا ہے، یہ استقامت کی دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بس یہ جو رمضان میں ہم نے اعمال اختیار کیے، اس میں کچھ تھوڑا حصہ ہی صحیح، مثال کے طور پہ رمضان میں ہم نے ایک پارا روز پڑھا، تو اب ہم آدھا پارا پڑھ لیں، پاؤ پارا پڑھ لیں، لیکن پڑھیں. رمضان میں ہم نے روزے رکھے تو نفلی روزوں کا اہتمام کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، صلی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، چاہے لگاتار رکھے ہوں، چاہے الگ الگ رکھے ہوں، متفرق رکھے ہوں، اس سے غرض نہیں، شوال کے مہینے کے اندر رہتے ہوئے آپ 6 روزے رکھ لیجئے، تو یہ شوال کے 6 روزے ہو گئے، چاہے لگاتار رکھے ہوں یا الگ الگ رکھے ہوں، وقفہ کر کے رکھے ہوں، بارہ رکھ لیے ہوں شوال کے مہینے میں اس نے 6 روزے، تو فرمایا یہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں، پورے سال کے. اللہ کے ہاں آپ ایسے ہی شمار ہوں گے جیسے آپ نے پورا سال ہی روزہ رکھا ہو، اور کیا انعام چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے. اور بعض علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے، فرمایا کہ من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، کہ ایک عمل پر 10 کا وعدہ ہے، تو 30 پر 300 کا وعدہ ہو گیا. اور جو 29 روزے ہوئے، تو نیت تو سب کی 30 کی روزے، اگر نیت تو سب کی یہی تھی نا کہ اگر 30 روزے ہوئے تو 30 رکھوں گا، تو بس اللہ ثواب نیت پر 30 کا ہی عطا فرماتے ہیں. یہ جو ہم نے 29 رکھے، ثواب 30 کا ہی ملا ہمیں، ثواب 30 کا ہی ملا، کیونکہ ہم سب کی نیت یہی تھی کہ اگر آج چاند نہیں ہوا 29 کا، تو ہم کل کا روزہ رکھیں گے. کون ایسا تھا بتائیے کہ میں جو کہے میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. لہذا نیت پر اللہ 30 روزوں کا ہی ثواب دیتے ہیں، بغیر روزہ رکھے ایک روزے کا ثواب ہمیں ایسے ہی مل گیا مفت میں. تو یہ 30 روزے ہوئے، 30 کو 10 سے ضرب دیجئے تو 300 ہو گئے، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو یہ 366 یا 365، تو یہ 6 روزے، یہ 60 روزے، یہ ہو گئے 360، یوں گو 360 چاند کے اعتبار سے 360 روز، یہ ہو گئے، تو یہ پورا سال ہو گیا. تو بعض علماء نے اس کی تطبیق بھی کی ہے کہ دیکھیں یہ اس کی ایک حساب کی روح سے بھی یہ صحیح ثابت ہوتا ہے. لہذا نفلی روزوں کا ہم اہتمام کر لیں، جو نفلی روزے رکھنے کے مواقع آتے ہیں وہ ہم رکھتے رہیں. محرم کا روزہ ہے 9 یا 10 کا، یا 10 یا 11 کا، یہ رکھنا سنت ہے. پہلے تو یہ روزہ فرض تھا، رمضان کے روزوں سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، تو اب یہ نفل ہے، 9 یا 10 کو یا 10 یا 11 کو رکھ لیجئے، تو اس کا اہتمام ہو. شوال کے 6 روزوں کا اہتمام ہو، اسی طرح عرفے کے روزے کا اہتمام ہو، عرفے کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا اہتمام ہو. یہ نفلی روزے ہیں، یہ بڑے بڑے نفلی روزے ہیں، ان کا اہتمام. ایام 20 کے روزے 13, 14, 15، ان کے روزوں کا میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو شخص ان روزوں کا اہتمام کر لے ایام 20 کے، اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کیونکہ ان یہ 3 دن وہ ہوتے ہیں جس میں چاند پوری آب و تاب سے ہوتا ہے، پورا اس کا دائرہ مکمل ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں پورا مکمل دائرہ ہوتا ہے. تو ان 3 دنوں میں سمندر بھی زوروں پر ہوتا ہے، سمندر کا پانی جوش میں ہوتا ہے ان 3 دنوں میں جب چاند پورا ہو. یہ کچھ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق. اور انہی 3 دنوں میں ہمارا جو بلڈ پریشر ہے یہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے، اور سمندر کا پانی بھی زیادہ تیز، اس میں تیزی آ جاتی ہے، جوش آ جاتا ہے، اور خون میں بھی دوران خون بھی زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا. جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لے وہ بلڈ پریشر سے بچ جائے گا، ایسی بیماری جو آج عام ہے. دیکھیں سنت کی جو زندگی ہے بڑی عافیت کی زندگی ہے، بڑے سکون کی زندگی ہے. تو ہم نفلی روزوں کا اہتمام کر لیں، یہ گویا یہ سند ہے اس بات کی، انشاءاللہ تعالی یہ سند ثابت ہوگی کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو گئے. تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر اور تسبیحات جو ہم نے کی اب ان کو کرتے رہے. تو ان چیزوں اور صدقات، زکوٰۃ بعض لوگ ادا کرتے ہیں تو اب دوسرے ایام میں صدقات کا اہتمام ہو، صدقہ دیتے رہیں. اور جو بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو اس کا اتنا اہتمام فرمایا، آج تو ہمارا کچھ اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا. ہمارے بزرگوں نے تو اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک تھیلی بنائی بزرگوں نے، وہ تھیلی میں صدقے کے پیسے جمع کرتے رہتے تھے، 10 دن 15 دن کے بعد وہ کسی مستحق کو دے دیتے تھے. اس کی اپنی برکات ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے جیب سے نکالا اور دے دیا اسی وقت کسی کو صدقہ، لیکن اس عمل کی اپنی برکات ہیں کہ آپ تھیلی میں جمع کریں، 15 دن بعد، 1 مہینے بعد، 10 دن بعد کسی مستحق کو دے دیں، اس کی اپنی الگ برکات ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اتنا اہتمام فرمایا ان چیزوں کا. تو نفلی صدقوں کا اہتمام ہو. اگر یہ چیزیں، یہ اعمال ہم اختیار کر لیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرما لیا. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ استقامت حاصل ہوگی، کسی نہ کسی درجے میں ہم وہ عمل رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو یہ علامت ہے قبولیت کی، اور قبولیت ملتی ہے استقامت سے. اسی لیے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالیہ. اس میں بھی استقامت کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ذکر استقامت کا ہی ہے، مفہوم استقامت کا ہے. کہ من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کو لے کر آیا، لے کر، من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کو لے کر آیا. یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ جس نے ایک نیکی کی، ایک نیکی کرنے کا لفظ نہیں ہے یہاں، ایک نیکی لے کر آیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کو اس نے اختیار کیا، کسی نیک عمل کو اختیار کیا، کسی نیکی کو اختیار کیا، اور اس کو کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اس نیکی کی حفاظت بھی کی اس نے، جہاں گناہ ہو گیا توبہ بھی اس میں دیر نہیں لگائی اور نیکی کو کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نیکی کو موت تک وہ کرتا رہا، اللہ کے یہاں لے کر پہنچ گیا. تو ایسے شخص کو ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالیہ، اس نیکی کے جیسی 10 نیکیاں اس کو لکھ دی جائیں گی، اور یہ کم سے کم درجہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں تو 10 کا ہے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. 10 سے لے کر 700 درجات تک تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اس پر بھی بس نہیں. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے اور بڑھا دیں گے. 1 پر 10 کا تو وعدہ ہے، اور 1 پر 10 سے لے کر 700 تک کا وعدہ ہے، 10 سے لے کر 700 تک کا وعدہ ہے. اور جس کو اللہ، جس کا اخلاص اور زیادہ ہوگا، اخلاص اور زیادہ ہوگا، اللہ اور زیادہ بڑھا دیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. تو یہ ہے، یہ استقامت پر ہے، یہ بھی استقامت پر ہے. استقامت کے ساتھ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اتنا محبوب بن جائے گا کہ 10 سے لے کر 700 تک تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیں گے، اور اگر اخلاص زیادہ ہوگا اس کا تو مزید. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس سے زیادہ ملے گا، ان کے اخلاص کی بقدر. تو یہ دعا ہم مانگتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور جو اعمال ہم نے اختیار کیے تھے رمضان میں، ہم کسی نہ کسی درجے میں ان کو کرتے رہیں، تاکہ یہ علامت ظاہر ہو قبولیت کی، استقامت کی، یہی علامت ہے. بس سمجھ لیجئے، ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت میں اللہ اللہ تو کرتا ہوں، مگر کوئی کچھ اللہ تعالی کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. انہوں نے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے ایک مرتبہ اللہ کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے؟ کہ ہاں یہ تو ہے الحمدللہ، میں ایک دن اللہ اللہ کرتا ہوں، دوسرے دن پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں، اس پر تو استقامت ہے الحمدللہ، پابندی سے اللہ اللہ کرتا ہوں. فرمایا گفت آ اللہ ہے تو لبیک ماست، کہ تو اور کیا سمجھتا ہے، اور کیا چاہیے تجھے، یہ جو تیرا ایک اللہ کے بعد دوبارہ اللہ اللہ کرنے کی تجھے توفیق ہو جاتی ہے، یہی ہماری طرف سے لبیک ہے، یہی اللہ کی طرف سے لبیک ہے، اور کیا تجھے لبیک چاہیے؟ بس یہی بات ہے کہ نمازوں کی جیسے پابندی رمضان میں ہوئی، ایسے غیر رمضان میں بھی ہو، ذکر کی تلاوت کی جیسے پابندی رمضان میں ہوئی ایسی پابندی غیر رمضان میں ہو، چاہے اس کی تعداد مختصر ہو جائے، اس کی مقدار کم ہو جائے، اور تسبیحات کی پابندی جیسے رمضان میں ہوئی غیر رمضان میں بھی ہو، صدقات کی پابندی یا غیر رمضان میں بھی ہو، بس یہ علامت ہے قبولیت کی، یہ علامت ہے قبولیت کی، بس کسی نہ کسی درجے میں ان عبادات کو ہم جاری رکھیں، اختیار کیے رکھیں، اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کا جب یہ حال ہے کہ ان کے دربار میں آ کر کوئی شخص دربار میں آتا ہو اور کوئی خلاف ورزی کرتا ہو، تو ایک دفعہ وہ منع کر دیں کہ بھائی اس کو دربار میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اس کو منع کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، وہیں باہر ہی روک دیا جائے گا، آئندہ اس کو داخلے سے روک دیا جائے گا۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ وہ روک دیتے ہیں خلاف ورزی کرنے پر، دربار آداب شاہی کی خلاف ورزی کرنے پر اپنے دربار میں داخل نہیں ہونے دیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا ہم بادشاہوں کے بادشاہ نہیں ہیں؟ اگر ان کو ہماری نمازیں پسند نہ ہوتی تو ہمیں دربار میں داخل ہونے سے ہی روک دیتے، وہ تو ہمیں فجر کے بعد زہر کی، زہر کے بعد عصر کی، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد پھر فجر کی توفیق دے دیتے ہیں، یہ علامت ہے کہ ان کو ہمارا ان کے دربار میں حاضر ہونا پسند ہے، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، شکر بھی استقامت کا ایک نسخہ ہے کہ ہم شکر کو ادا، شکر کرتے رہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، سوچتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں، کوئی نعمت یاد آ جائے اس پر شکر۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کا انداز ایسا تھا کہ گویا اپنے تجربے کی بات فرما رہے ہیں، فرماتے تھے اگر تم یہ چاہتے ہو، کسی نعمت کو دیکھ کر یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور تم سے زائل نہ ہو یہ نعمت، تو اس کو دیکھ کر تم یہ الفاظ پڑھ لیا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اگرچہ یہ کھانے کے دوران کی دعا ہے، یہ بھی یاد رہے، یہ جو الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھانے کے دوران ثابت ہیں، کھانے کے دوران دو دعائیں ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ، یہ دو دعائیں ہیں۔ تو لیکن اس کا عام ایسے موقع پر پڑھنا جائز، ناجائز بھی نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں۔ لہذا حضرت فرماتے تھے اگر کسی نعمت کو تم باقی رکھنا چاہتے ہو اپنے پاس، تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے رہا، یہ الفاظ پڑھتے رہا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو رمضان میں جو اللہ نے ہمیں نعمت دی، استقامت کی، تراویح کی، تراویح پر مداومت کی، روزوں پر مداومت کی، ذکر اور تلاوت کی مداومت کی، انفاق فی سبیل اللہ پر مداومت کی، نعمت عطا فرمائی، ہم اس کو سوچتے رہیں، سوچ سوچ کر اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتے رہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کا از خود دھیان لائیں اور اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھیں، اس سے نعمت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ شکر پر نعمت میں اضافے کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ضرور بھی ضرور ہم نعمت کو بڑھائیں گے، ضرور بھی ضرور ہم اس نعمت کو بڑھائیں گے جس پر تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت، ناشکری اختیار کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو رمضان کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا یوں کہہ لیں الحمدللہ، الحمدللہ، نعمتوں کو سوچیں الحمدللہ، بس یہ پڑھتے ہیں، اور یہ دعا اس کا اہتمام ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور کوشش کرتے رہیں کہ ان اعمال میں ہم لگے رہیں جو رمضان میں ہم نے اختیار کیے، بس یہ علامت ہے قبولیت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پانچ اعمال میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانچ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اختیار کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنا تعلق، اپنی ولایت، اپنی دوستی، پکی دوستی نصیب فرما دیتے ہیں. نمبر ایک، ہم قرآن اپنا درست کر لیں. قرآن کریم کی تجوید اگر ہماری صحیح نہ ہو تو ہم درست کر لیں اس کو. انگریزی ہم کتنے اہتمام سے بولتے ہیں، اگر کوئی اس کو جو اس کا تلفظ غلط کرے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے یہ جو لفظ ہے یہ غلط کہا. اگر کوئی کہہ دے لفٹ کو کہہ دے یہ لیفٹ ہے تو ہم کہیں گے لیفٹ کہاں سے ہے بھائی، لیفٹ تو بائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، بائیں کو کہا جاتا ہے، آپ یہ لفٹ کو آپ لیفٹ کہہ رہے ہیں؟ یعنی لفٹ یہ معروف ہے، اس کو مجھول پڑھ دیا لیفٹ، یہ مجھول پڑھ دیا. یہ معروف اور مجھولی کا تو فرق ہوا، جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دے. ہم یہی تو پڑھتے ہیں لیلافے، یہ کیا ہے لیلافی کے بجائے جو معروف ہے اس کو ہم مجھول پڑھ دیتے ہیں. اور یہی کوئی انگریزی میں غلطی کرے ہم فوراً ٹوکتے ہیں اس کو کہ آپ نے معروف کو مجھول کیوں پڑھا، لفٹ کو لیفٹ پڑھ دیا آپ نے. اور یہاں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم لیلافے قریشن ایلافہم رحل، جیسے عورتوں سے پڑھ لیا بس وہی پڑھ رہے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیونکہ حضرت والا خود شاعر تھے، تو فرماتے تھے کسی شاعر کے سامنے اس کا کلام غلط پڑھو کیا اس کے دل پہ گزرے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے ظالم ہے. اور اللہ کا کلام جیسے چاہو پڑھ دو. نہیں بھائی، رب قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے. اس میں محدثین نے اس کو بھی شامل کیا ہے جو تجوید سیکھ کر اہتمام نہیں کرتا تجوید سیکھنے کا اور غلط سلط قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری تو ناغا نہیں ہوتی اور میں اتنے پارے پڑھ لیتا ہوں. سوچنا چاہیے بھائی، پارے پڑھ لیے ہم نے، صحیح بھی پڑھے، جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے پڑھے یا نہیں پڑھے. تو قرآن کی تجوید کا اہتمام ہو، قرآن کی تجوید ہم درست کریں. اور تجوید کا مطلب یہ ہے ترتیل کا، ترتیل ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل کا مطلب یہ ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ یہ حضرت علی کا قول ہے. ترتیل کی تشریح حضرت علی نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تجوید الحروف الحروف کو سجا سجا کے پڑھنا، سبحان اللہ ان کی صفات کے ساتھ پڑھنا، ایسا نہ ہو صوت کو سین پڑھ دیا سارا مزہ ہی چلا گیا، اس کی سارا صوت کا جو حسن ہے نا وہ سارا غارت ہو گیا. ہا کو ہا پڑھ دیا، تو کو تا پڑھ دیا، تو کو تا پڑھ دیا، سارا اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی. تو تجوید الحروف، حروف کو سنوار کر، جوید یجوید تجوید کا مطلب ہے سنوارنا، سجانا، سنوارنا، سنوار کے پڑھو، سجا کے پڑھو حروف. وہ معرفت الوقوف، اور جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرو. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہاں پہ آ کے کسی نے وقف کر دیا، جان بوجھ کے کہا تو ایمان خطرے میں اس کا. یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم جیسے چاہیں پڑھ لیں قرآن. تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. تو یہ وقوف کی پہچان حاصل کی جائے، کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رکنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اور کہاں رکنے سے ہماری نماز مکروہ ہو سکتی ہے، وہ ایسی جگہوں کی پہچان حاصل کی جائے. یہ تو کسی ماہر آدمی سے ہی پتہ چلے گا، کسی ماہر قاری سے جب ہم پڑھیں گے قرآن کو جبھی تو ہمیں پتہ چلے گا، جبھی تو احساس ہوگا کہ ہم اب تک غلط پڑھتے رہے ہیں. اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی آدمی بڑا ہو، بڑی عمر میں ہو. بہت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی تھیں جب قرآن نازل ہوا، حضور کو نبوت ملی تو وہ 40 سال کی تھیں. انہوں نے گویا 40 سال میں قرآن سیکھا. کیا انہوں نے شرم کی کہ میں 40 سال کی ہوں اور میں اب قرآن پڑھ رہی ہوں؟ کہیں نہیں، کچھ نہیں. تو اس میں عمر کی گویا، حضرت علی بچے تھے، انہوں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا، نہ ان کو شرم آئی نہ ان کو آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 38 سال کے تھے، انہوں نے نہیں سوچا میں بڑا ہو گیا، ایسی بات نہیں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. اور بڑی عمر میں پڑھنے پر تو اللہ کو اور پیار آئے گا کہ دیکھو اس کو کتنا احساس ہے، احساس پیدا ہو جائے اس پر اللہ کو رحم آئے گا، اور پیار آئے گا. میں تو کہتا ہوں شاید ڈبل ٹرپل اس کو اجر مل جائے. تو تجوید کو درست کر لیں, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری چیز ہے. قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا, اس کی تجوید کے مطابق پڑھنا, ترتیل سے پڑھنا. نمبر دو, داڑھی ہم ایک مشت رکھ لیں تینوں طرف سے, دائیں بائیں اور جو یہ تھوڑی ہے اس کے نیچے سے, اور اس کو ہٹا کر, اس کو ساتھ شامل کر کے ایک مٹھی نہیں, اس کو ہٹا کر ایک مٹھی, اس کے نیچے سے ایک مٹھی ہو اور اپنی مٹھی ہو. ایک مرتبہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی, حضرت مولانا شاہ براڑ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت باریک باریک چیزیں دیکھتے تھے, بہت باریک بین تھے وہ. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے, ان سے بھی فرما دیا کہ ہاں آپ کی یہ داڑھی کو چھوٹی معلوم ہوتی ہے, ایک مشت نہیں ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, بات یہ ہے کہ اچھا میں نے ان کی انگلیاں دیکھی تھی, میں نے بہت دفعہ دیکھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی انگلیاں انتہائی پتلی پتلی تھی, بہت پتلی, یعنی عام آدمیوں کی جتنی انگلیاں ہوتی ہیں واضح فرق نظر آتا تھا کہ ان کی اتنی انگلیاں بہت چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی انگلیاں تھیں. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برا نہیں مانا, غصے میں نہیں آیا, فرمایا اپنی انگلیوں کا اعتبار ہے شریعت میں, اور دیکھ لیجئے میری انگلیاں پتلی ہیں, یہ دیکھ لیجئے میں کر کے دکھایا میں کہ اس کے اپنی انگلیوں کے مطابق میری داڑھی ایک مٹھی ہے. حضرت مولانا شاہ براڑ الحق صاحب خاموش ہو گئے. تو بڑے باریک بین تھے وہ. تو اپنی مٹھی کا اعتبار ہے, آپ کی مٹھی اگر چھوٹی ہے کوئی بات نہیں, جیسے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی انگلیاں پتلی پتلی بہت, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں اور مونچھیں بالکل صاف کر لیں, یا یہ جو اوپر کا جو کنارہ ہے اس سے اوپر اوپر تک بال, اگر مونچھیں رکھنی ہو تو اس کنارے سے اوپر اوپر تک بال رکھیں, یعنی کنارے سے مراد یہ جہاں سے سرخی شروع ہوتی ہے ہونٹوں کی, اس سے پہلے جو یہ کنارہ آتا ہے اس سے اوپر اوپر تک بال ہوں مونچھوں کے, تب وہ مونچھیں صحیح ہیں, وہ ٹھیک ہیں. تو اگر کسی کو رکھنی ہو تو اس طرح رکھے مونچھیں, بڑی بڑی مونچھوں کے, من طول شاری بہ لم ینل شفاعتی, جس نے اپنی بڑی طویل کیا مونچھوں کو اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی قیامت کے دن. تو کتنا بڑا, کتنی محرومی کی بات ہے یہ. اور ہمارے بعض علاقوں میں, پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میں, مونچھوں کے مقابلے ہوتے ہیں کون بڑا ہے. میں نے ایک صاحب کی ایک جگہ جانا ہوا, وہ بڑی مونچھیں دیکھی میں نے, بھائی یہ کیا, کہنے لگے آپ کو پتا ہے ان کو پہلا انعام ملا ہے مونچھوں کے مقابلے میں, اتنی بڑی بڑی مونچھیں. تو بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کیسی کیسی جہالت کی. اونٹوں کو شراب پلا کے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے, وہ خونم خون ہو گئے. منع فرمایا گیا حدیث شریف میں, مرغوں کو لڑایا جا رہا ہے وہ خونوں خون اور مزے لے رہے ہیں, یہ بھی کوئی تفریح کی چیز ہے, یہ بھی کوئی تفریح ہے جو ہم نے اس کو رائج کر لیا اپنے ہاں. مرغوں کے مقابلے ہو رہے ہیں لڑائی کے, وہ خونوں خون ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو چونچ مار کے زخمی کر کے, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کھڑے ہوئے لوگ سب لطف اندوز ہو رہے ہیں. سوچنا چاہیے کہ شریعت میں یہ جو ہم تفریح کر بھی رہے ہیں یہ شریعت میں جائز بھی ہے یا نہیں, یا اپنی مرضی, بس اپنی مرضی چلانی شروع کر دی. تو داڑھی ایک مٹھی رکھ لیں, مونچھیں سنت کے مطابق رکھ لیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ شلوار پاجامہ یا اگر کوئی پتلون پہنا ہوا ہو, پتلون پہننا, یا آج کل جو یہ انگریزی لباس, اب انگریزی نہیں رہا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کوئی یعنی ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہن لیتا ہے جس میں اس کے اعضا واضح نہ ہوں, اور شرٹ وغیرہ پہن لیتا ہے, یا انگریزی کالر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ پہن لے, یہ قابل ملامت نہیں ہے. اب اتنی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں کہ یہ اب مشابہت نہیں رہی, تشبہ بالغیر نہیں رہا. یاد رکھیے اس میں تشدد جائز نہیں ہے, کوئی تشدد کرے یہ جائز بھی نہیں, اس کے لیے غلط ہے. وہ جو انگریز اب داخل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ اسلام میں, آپ کیا کہیں گے انہیں کہ یہ لباس اپنا دوبارہ یہ پہنو, جبا پہنو یا یہ کرتا پہنو, وہ اسی لباس میں پڑھ رہے ہیں نماز. تو ایک کثرت, ایک کثیر تعداد اب اسلام میں ایسے لوگوں کی داخل ہو چکی, لہذا اب یہ تشبہ نہیں رہا, یہ تشبہ اٹھ گیا ہے. اب اگر کوئی جاتا ہے اپنے آفس میں اس حالت میں, اس کے قانون ہے آفس کا, تو کوئی حرج نہیں, یہ تشبہ نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ بس اتنا کرنا چاہیے کہ پینٹ ایسی سلوا لے جو ڈھیلی ڈھالی ہو. اور ہم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنے جو ٹخنے اس کے کھلے رہے اور ٹخنوں کے ہی وہ پینٹ کے رنگ کا وہ موزہ پہن لے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ٹخنوں سے اوپر ہے پینٹ. اتنا احساس نہیں ہوگا, جو غور سے دیکھے گا شاید اس کو پتہ چلے, ورنہ احساس بھی نہیں ہوگا. بس ٹخنوں سے اوپر اوپر تک رکھ لے پینٹ کو اور ٹخنوں کے وہ موزے اسی رنگ کے بنا لے جو پینٹ, جس پینٹ کے پینٹ جس رنگ کی ہے. تو بس یہ سمجھ لیجئے اور اس طرح یہ کیا جا سکتا ہے. تو پتلون کو یا پاجامے کو دو حالتوں میں, ایک حالت تو یہ ہے کہ چلنے کی اور ایک حالت کھڑے ہونے کی, اس میں ان دو حالتوں میں اگر کوئی یعنی مرد ہوتے ہوئے اس نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانک رکھا ہو, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں. ان دو حالتوں میں ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے. آپ سردی کے موسم میں لحاف یا کمبل اوڑھ کے لیٹتے ہیں, کمبل ڈھک جاتے ہیں, اس حالت میں کمبلوں کو وہ ٹخنے ڈھک جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں ٹخنے کھلے رہنا ضروری ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے یہ حکم ہے, عورت کے لیے ہے بھی نہیں, اس کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے تو ٹخنے ڈھانکنا ضروری ہے. آج کل مسئلہ الٹا ہے, وہ ٹخنے کھول رہی ہیں اور ہم ڈھانک رہے ہیں. ان کے لباس ایسے بنائے جا رہے ہیں جس میں ٹخنے کھلے ہوئے نظر آئے, بلکہ پنڈلی بھی نظر آئے اور ہم ڈھانک رہے ہیں مرد ہو کر, تو یہ غلط ہے. چوتھا عمل یہ ہے نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت کریں, سخت حفاظت کریں. یہ نظر کی حفاظت ایسی ہے کہ اس سے تمام, آپ سورہ مومنون کی شروع کی آیات دیکھ لیجئے, قد افلح المومنون سے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہ جنت الفردوس قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے یہ مضمون, کہ جو صرف نظر کی حفاظت کر لے وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. بس آپ نظر کی حفاظت کر لیجئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس میں ہے دین کا خطر, اٹھنے نہ پائے ہاں نظر, کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. بس سر جھکا لو, کیا عجیب الفاظ, سر جھکا لو نظر. یہ آنکھیں سر کا ہی حصہ ہیں, خود ہی جھک گئی نظریں. لیجئے سر جھکانے سے خود ہی جھک گئی نظریں. تو اس نظر کی حفاظت پر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ نظر کی حفاظت کے راستے سے دیا ہے. حضرت نے تو اپنا یہ راز بھی ظاہر فرما دیا تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح بھائی آئیں تو صحیح, کبھی عمل پر تو آئیں. حضرت نے فرمایا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ نظر کی حفاظت کے راستے سے دیا ہے. اس لیے نظر کی ہم سخت ترین حفاظت کریں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, یہ کسی, یہ جو بدعا ہے یہ کسی مسجد کے امام کی بدعا نہیں ہے, ولی کی بدعا نہیں ہے, ماں باپ کی بدعا نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات کی بدعا سے ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب نے آج بدعا دے دی, اللہ خیر کرے, فلاں حافظ صاحب نے, عالم مولوی صاحب نے یہ بدعا دے دی, یا ماں باپ نے بدعا دے دی, اللہ خیر کرے. ماں باپ کی بدعا تو مسلم ہے, لیکن جن کے صدقے میں ماں باپ ماں باپ بنتے ہیں, جن کے صدقے میں آدمی عالم کہلاتا ہے اور جن کے صدقے میں آدمی حافظ کہلاتا ہے, امام کہلاتا ہے مسجد کا, وہ یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو بد نظری کرنے والے پر, اور جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں یعنی بے پردہ پھریں ان پر بھی اللہ کی لعنت. یہ ان کی بد دعا لگ رہی ہے. جی لہٰذا جس لمحے جو بد نظری کی ہم نے, ہم حضور کی بد دعا میں آ کر چپک گئی. اگر ہم فوراً توبہ نہ کریں تو یہ بہت نقصان کی بات ہوگی, مسجد کے امام یا ماں باپ کی نہیں, حضور کی بد دعا ہے یہ, یہ معمولی بد دعا نہیں ہے. اور نمبر پانچ, پانچواں عمل یہ ہے کہ ہم دل کی بھی سخت حفاظت کریں, دل میں گندے خیالات کو نہ پکائیں, اور اگر خود آ جائیں اپنے اختیار سے گندے خیالات نہ لائیں, اور اگر خود آ جائیں تو جلدی سے ہم کسی کام میں مشغول ہو جائیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو فلسفے کا اصول ہے, ان النفس لا تتوجہ الی شیئین مختلفین فی آن واحد, یہ فلسفے کا اصول ہے. حضرت نے فرمایا اس کو مسلمان کر کے استعمال کرو, اس کو مسلمان کرو اور استعمال کرو, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو, انسان کی جان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک وقت میں دو مختلف چیزوں پر ایک جیسی توجہ نہیں دے سکتی. کبھی بھی آپ ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک چیز کی طرف 40% توجہ ہوگی، دوسری چیز کی طرف 60% ہوگی، ایک چیز کی طرف 55% ہوگی، دوسری چیز کی طرف 45% ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دونوں کی طرف 50-50% ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اس اصول کو استعمال کریں اور مسلمان کر کے، فلسفے کو مسلمان کر لیں. حضرت فرماتے تھے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جب گندے خیالات آ رہے ہوں تو ہم جلدی سے اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں، بس یہ طریقہ ہے گندے خیالات سے حفاظت کا، یہی طریقہ ہے کہ ہم جلدی سے اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں، کسی اور کام میں، جائز اور دلچسپ کام بھی ہو، کام بھی ذرا دلچسپ ہو تو اچھا ہے، جائز بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو بس اس میں مشغول کر لیں اپنے آپ کو. یہ ہے حفاظت دل کے کام، دل میں گندے خیالات کی سے حفاظت ہو. کسی کی حقارت دل میں آ جائے، فلاں شخص بڑا حقیر آدمی ہے، گندا آدمی ہے فلاں، یہ سب غلط ہے. تو یہ دل کا عمل ہے، یہ کسی مفتی کو نظر نہیں آتا، مفتی تو ظاہری ہے پر احکامات پہ فتوے لگاتا ہے. دل کا گناہ تو ہو گیا، یہ حرام کام ہو گیا، کسی کی حقارت دل میں آ گئی تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ کا غیر ہے کہ کوئی ایسے جذبات، ایسی چیزیں دل میں نہ آنے پائیں جس سے دل کا ستیہ ناس ہو جائے ہمارے. لہذا دل کی بھی سخت ترین حفاظت کریں، یہ دل میں خیالات نہ پکائیں اپنے اختیارات سے، اور اگر آ جائیں تو جلدی سے کسی کام میں مشغول ہو جائیں، بس یہی طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.